لبيك خامنئي، لبيك خامنئي، لبيك خامنئي، لبيك خامنئي.
رهبر
اٹھنے والے طوفان کے موڑے گے.
اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین الخاتم لما سبق الفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد اللهم صل على الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأصحابه المنتجبين أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات الله على محمد. حضرات مومنین، کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا اور مسلسل یہی معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں کہ اصل ولایت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے اور اس کے پاس جو ولایت ہے وہ اس کی ذاتی ولایت ہے، قراردادی ولایت نہیں ہے، جعلی ولایت نہیں ہے، کسی کی بخشی ہوئی ولایت نہیں ہے، کسی کی عطا کردہ ولایت نہیں ہے، بلکہ اس کو حق مالکیت کی وجہ سے ولایت حاصل ہے جو اس کا اپنا ذاتی حق ہے. اب اللہ جس کو چاہے اسے ولی بنا سکتا ہے، تو ہدایت بشر کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول گرامی خضر کو ولایت دی، اور یہ جو ولایت ہے وہ دو حیثیتوں کی حامل ہیں. ایک تو ولایت تکوینی ان کے پاس ہے جو کائنات پر تصرف کا حق ہے، اور دوسرے ولایت تشریعی ہے. ولایت تکوینیہ تصرف کائنات کا حق ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ لولا الحجۃ لساخت الارض باہلہا، کہ اگر حجت خدا روئے زمین پر نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ ختم ہو جائے. لہذا حجت خدا کا ہونا ہر دور میں ضروری ہے، ولی خدا کا ہونا ہر زمانے میں ہر دور میں ضروری ہے. جناب آدم علیہ السلام ولایت تکوینیہ رکھتے تھے، جناب نوح علیہ السلام اسی طرح سے ولایت تکوینیہ رکھتے تھے کہ ان کا وجود زمین و آسمان کے لیے پناہ گاہ تھا، اور ان کی دھڑکنوں سے کائنات کی نبضیں چلا کرتی تھیں. اسی طرح سے ہر دور میں اللہ نے اپنی حجتوں کا سلسلہ برقرار رکھا، یہاں تک کہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا. تو ما صلی اللہ محمد، تو حضور سرور کائنات کے لیے بھی یہی ارشاد ہوا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، مصطفیٰ کی ذات کو محور قرار دیا گیا اور ولایت تکوینیہ اور ولایت تشریعہ کا مرکز و مصدر قرار دیا گیا کہ اللہ نے آپ کو یہ تمام تصرفات کا حق عطا فرمایا جو اس کا اپنا ذاتی حق تھا، اللہ نے اپنا ذاتی حق رسول اللہ کے حوالے کیا، اور اسی طرح سے شرعی امور میں بھی تصرف کا حق عطا کیا، یہاں تک کہ آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ امیر المومنین کو اپنی جگہ پر نصب فرما دیں. اب کوئی نیا قانون تو آنے والا نہیں ہے، نئی شریعت تو آنے والی نہیں ہے، لیکن جو شریعت آ چکی ہے کیا اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا؟ اگر آئی ہوئی شریعت ہواؤں میں معلق رہے تو پھر شریعت کو بھیجے جانے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اگر وہ شریعت زمین پر اجرا نہ ہو سکے اور جس کے لیے قانون آیا ہے اس پر وہ قانون نافذ نہ ہو سکے تو پھر اس کے قانون کے بھیجے جانے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ شریعت کے قوانین آ تو جائیں لیکن وہ قابل عمل نہ ہو تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو قانون کو بھیجا ہی کیوں گیا ہے؟ قانون اور شریعت کو کیوں بھیجا گیا ہے؟ تاکہ اس کے اوپر عمل کیا جا سکے. تو اگر عمل اپنی منمانی طور کے اوپر کیا جا سکے گا تو اس کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا. لہذا ایک ایسے ذمہ دار ہاتھوں کے حوالے کیا جائے کہ جو دونوں ذمہ داریوں کو نبھائے، ایک تو ولایت تکوینیہ کو نبھائے، کیونکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو اپنی حجت بنا کے بھیجتا ہے کہ جو کائنات میں تصرف کا حق رکھتا ہے، کیونکہ کائنات بنائی ہی گئی ہے انسانوں کے لیے. وخلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہم نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی گئی ہیں، اور تم ہی نہ ہو تو پھر کائنات کے بنانے کا مقصد ہی کیا ہو؟ صلوات پڑھو محمد علی محمد. اب یہ بحثیں کئی اعتبار سے چلتی ہیں، عرفانی اعتبار سے بھی یہ بحثیں آگے بڑھتی ہیں، علم کلام کے اعتبار سے بھی یہ بحثیں آگے بڑھتی ہیں، اور علم فلسفے کے اعتبار سے بھی یہ بحثیں آگے بڑھتی ہیں. عرفان یہ کہتا ہے کہ ہر دور میں انسان کامل کا ہونا ضروری ہے. اگر روئے زمین پر کوئی انسان موجود نہ ہو تو پھر کائنات کی بقا کا مسئلہ پیش آتا ہے کہ جس کے لیے بنایا گیا تھا وہی باقی نہیں ہے تو پھر کائنات کیوں باقی رہے؟ تو لہٰذا اگر روئے زمین پر صرف ایک انسان بھی باقی رہے تو ساری کائنات کا خرچ برداشت کیا جا سکتا ہے اور ساری کائنات کو جوں کا توں برقرار رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک انسان تو بہرحال ہے. تو ایک انسان جس کو اللہ انسان سمجھتا ہے وہ انسان کا ہونا ضروری ہے، جسے انسان کامل کہا جاتا ہے، جو کامل اعتبار سے اللہ کے نزدیک صرف دعوی انسانیت کرنے والا نہ ہو بلکہ واقعی اس میں صفات انسانی پائے جاتے ہوں. صلوات پڑھو. تو عرفا کے نزدیک بھی یہی ہے کہ ہر دور میں انسان کامل کا ہونا ضروری ہے جس پر بقاء کائنات کا دار و مدار ہو. تو اب یہ سلسلہ جب امیر المومنین سے ہوتے ہوئے جب آگے بڑھتا ہے تو آخری حجت تک پہنچتا ہے، اور یہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، اس میں کسی کو شک نہیں ہے، یہ سب کے سب انسان کامل ہیں، اور یہ سب کے سب اللہ کے نمائندے ہیں جنہیں اللہ نے اختیارات دے کے بھیجا ہے. یعنی یہ منہ بولے ولی نہیں ہیں بلکہ واقعی ولی ہیں. منہ بولے ولی میں اور واقعی ولی میں فرق یہ ہے کہ کہہ دیا گیا یہ اور بات ہے، بلکہ اختیار دے کے بنانا یہ اور بات ہے. یہ ولایت تحریر میں لکھی ہوئی نہیں ہے کہ کاغذ پہ لکھا ہوا منصب ہو، کہ کاغذ کو پھاڑ دیا جائے تو معلوم ہوا عہدہ عہدہ ختم کر دیا گیا. تو اللہ کے پاس جو عہدے تقسیم ہوتے ہیں, جو منصب دیے جاتے ہیں, وہ کاغذ پر لکھے ہوئے نہیں ہوتے, وہ ہواؤں پر تحریر شدہ نہیں ہوتے, منہ بولے نہیں ہوتے, بلکہ وہ واقعی اختیارات ہوتے ہیں جو دیے جاتے ہیں, جو واقعی اختیارات ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ ہوتے ہیں, کہ جس کو ہم ولی خدا کہتے ہیں. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء خدا وہ ہیں کہ جو نہ کسی کا خوف رکھتے ہیں نہ انہیں کوئی حزن و ملال ہوتا ہے, جو کسی سے نہیں ڈرتے مگر صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں, صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. اور اللہ سے ڈرنے والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز ان سے خائف ہوتی ہے, وہ کسی سے خائف نہیں ہوتے. دنیا کی ہر چیز ان سے ڈرتی ہے مگر وہ کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. ان کا اختیار جس طرح سے انسانوں پر ہوتا ہے اس طرح سے جانوروں پر بھی ہوتا ہے, کہ کوئی موذی جانور ایسا نہیں ہے جو انہیں غزند پہنچائے, جو انہیں تکلیف پہنچائے بغیر اجازت رب العزت کے. تو لہٰذا جب کسی نے یہ کہا کہ نبی خدا کو بھیڑیے نے نگل لیا ہے, تو وقت کے نبی نے کہا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی ولی خدا کو کوئی جانور غزند پہنچائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ولی خدا ہے, وہ سرپرست ہے ان کا, وہ بغیر اجازت کے ان کے قریب نہیں آ سکتے ہیں. اسی لیے کہا کہ ہمیں تو یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو حشرات الارض جسے تکلیف پہنچائے وہ خلیفۃ الارض کیسے ہو سکتا ہے. خلیفۃ الارض وہ ہے جسے حشرات الارض اذیت نہیں پہنچا سکتے. تو معلوم یہ ہوا کہ ولی خدا اس کو کہتے ہیں جس کے پاس حق تصرف بھی ہوتا ہے. تو اب امیر المومنین کے پاس یہ تمام امور آپ کے حوالے کیے گئے تھے کہ احکام شریعت کا نفاذ اور رسول اللہ کے بعد جتنے حوادثات پیش آئیں گے, نہ صرف یہ کہ جدید مسائل احکام شرعی پیش آئیں گے, بلکہ امور مملکت کے جو مسائل ہیں, حوادثات جو ہیں, جہاد کا مسئلہ جو ہے, حقوق انسانی کے مسائل, ایسے وہ مسائل پیش آ سکتے ہیں کہ جس میں حضور کی ضرورت ناگزیر ہوتی ہے. تو اب وہ اختیارات جو حضور کے پاس ہیں وہ اگر حوالے نہ کیے جائیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرعی احکام کس طرح سے رجوع و عمل لایا جائے اگر وہ اختیارات جو حضور کے پاس خاص تھے اور وہ ان کے ساتھ چلے جائیں تو پھر وہ احکام بھی چلے جائیں گے. لہٰذا احکام اسلامی کو تعطیل کرنا لازم آئے گا. معلوم ہوگا کہ احکام اٹھا لیے گئے, کیا رسول اللہ کے چلے جانے سے احکام اسلامی اٹھا لیے گئے ہیں؟ رسول اللہ کے جانے کے بعد اب نماز واجب نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کیا مسلمانوں پہ اب روزہ فرض نہیں ہے؟ جو احکام رسول بتا کے گئے ہیں, اب زکوٰۃ وصول کرنے والی ذات حضور کی موجود نہیں ہے, جب مالیات کو وصول کرے تو کیا اب زکوٰۃ واجب نہیں ہے مسلمانوں پر؟ کیا اب خمس دینا واجب نہیں ہے مسلمانوں پر؟ کیا اب جہاد واجب نہیں ہے مسلمانوں پر, کیونکہ حکم جہاد دینے والی ذات حضور کی موجود نہیں ہے؟ تو پھر حکم جہاد کیسے دیا جائے گا اور کون دے گا جب دینے والا موجود نہیں ہے؟ تو کیا حکم جہاد کو اٹھا لیا جائے گا؟ یا حقوق کے انسانی کے مسائل کو واپس لے لیا جائے گا؟ کیا امر بالمعروف کا وظیفہ ترک کر دیا جائے گا؟ اور کیا مرتد کے احکام اٹھا لیے جائیں گے؟ کیا مرتد کو سزا نہیں دی جائے گی؟ کیا چور کو سزا نہیں دی جائے گی؟ کیا قصاص نہیں لیا جائے گا؟ کیا دیات نہیں؟ کیا حضور کے جانے کے بعد یہ سارے مسائل حکومتی کو ختم کر دیا جائے گا؟ مسائل ثقافتی، مسائل شرعی، مسائل فرہنگی، مسائل اقتصادی، مسائل حقوقی، مسائل مالی، مسائل یہ تمام امور حزبیہ کے جو اتنے مسائل ہیں، کیا یہ سارے مسائل کو اٹھا لیا جائے گا یا کسی نہ کسی کا ہونا ضروری ہے اجراء قوانین شریعت کے لیے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کے جانے کے بعد بھی مسائل کا سلسلہ جاری رہے گا، اسی طرح سے جیسے حضور کی زندگی میں مسائل تھے وہ سارے کے سارے مسائل پر عمل کیا جائے گا، اور جو قائم مقام نبی ہوگا وہ ان تمام مسائل کو انجام دے گا۔ اب اس میں یہ نہیں کہنا ہے وہ تمام اختیارات جو حضور کو حاصل ہے وہ سارے کے سارے امیر المومنین تک منتقل ہونا ضروری ہے، ہم یہ کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہمارا یہ کہنے کا نہیں ہے کہ وہ فضائل بھی منتقل ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو فضیلتیں حضور کی جو خصائص النبی ہیں وہ اپنی جگہ پہ باقی رہیں گے، فضیلتیں اپنی جگہ پہ باقی رہیں گی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ تمام فضائل میں مشترک ہیں، ہم بات فضائل کی نہیں کر رہے ہیں، خصائص النبی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ہر نبی کی اپنی خصوصیتیں ہیں، ہر ولی کی اپنی خصوصیتیں ہیں، وہ خصوصیتوں کو منتقل کرنا نہیں ہے کہ حضور کو 9 شادیوں کی اجازت تھی تو وہ ساری کی ساری امیر المومنین کو منتقل، ہم یہ بات نہیں کہہ رہے، فضائل نبی کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کے مرتبے اور مقام کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کا مقام اپنے مقام پر رہے گا، ان کا مقام اور مرتبہ اپنے مقام پر ہے، امیر المومنین کا مقام اور مرتبہ اپنے مقام پر ہے، لیکن جو چیز منتقل ہو رہی ہے وہ اختیارات منتقل ہو رہے ہیں، اور وہ اختیارات کا پورے کا پورا منتقل ہونا ضروری ہے۔ یہ جو اختیارات منتقل ہو رہے ہیں اس کو وظیفہ شرعی کہا جاتا ہے، فضیلت نہیں کہا جاتا۔ فضائل الگ ہیں، مناقب الگ ہیں، وظیفے الگ ہیں، یہ وظیفہ شرعی ہے، اور یہ وظیفہ شرعی وہ ہے جس کے لیے سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، مشکلات برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ امیر المومنین کو امور حکومت میں کتنی مشکلات پیش آئیں آپ بتائیں، کتنی مشکلات پیش آئیں، کتنی سختیاں پیش آئیں، جب امر حکومت کے لیے اٹھے، حکومت کی باغ ڈور کو ہاتھ میں لیا تو کتنے مسائل پیش آئے۔ خود فرماتے ہیں کہ اگر اس سے احقاق حق کا مسئلہ پیش نہ آتا اور حکومت کے ذریعے سے حکومت اگر ناگزیر نہ ہوتی کہ جس کے ذریعے سے احقاق حق کے لیے حکومت کا ہونا اگر ناگزیر نہ ہوتا تو میں حکومت کی باغ ڈور کو اسی کے کاندھے پہ ڈال دیتا اور اس کے آخر کو اس کے اول کے کاسے سے سیراب کرتا، اور میں اس حکومت کو منہ نہ لگاتا، میرے نزدیک یہ تمہاری حکومت، یہ تمہارا اقتدار، یہ تمہاری دولت، یہ تمہاری شوکت، یہ تمہارا منصب، یہ سب ایک بیمار بکری کے ناک سے بہتے ہوئے نزلے کے گندے پانی سے زیادہ حقیر ہے، میرے نزدیک حکومت تو اس جوتی سے بھی زیادہ حقیر ہے جو میرے پیر میں چلے، صلوات پڑھنا۔ تو امیر المومنین نے حکومت اسلامیہ کو کیوں قبول کیا؟ ایک دور میں محروم کر دیا گیا تھا جبکہ محروم نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ حق علی ابن ابی طالب کا حق تھا، وہ حق علی ابن ابی طالب کا حق تھا، کیونکہ شریعت کے نفاذ، لوگ اس کو حکومت سمجھنے لگے تھے، بعد رسول لوگ مدینہ میں جو رسول اللہ نے اسلامی حکومت کا قیام عمل میں لایا تھا لوگ اس کو شوکت و دولت سمجھ رہے تھے، اقتدار سمجھ رہے تھے، اور اقتدار سمجھ کر اس کو حاصل کر لیا تھا، جبکہ یہ مسئلہ اقتدار کا نہیں تھا۔ امیر المومنین کہہ رہے تھے یہ وظیفہ ہے جو تم انجام نہیں دے سکتے، اس لیے کہ تم لوگ سنت نبی سے پوری طرح سے واقف نہیں ہو، تو تم اس طرح سے وظیفہ انجام نہیں دے سکتے جس طرح سے حضور انجام دیا کرتے تھے، حضور نے مجھے جو منتخب کیا ہے وہ مجھے ذمہ داری دی ہے، ذمہ داری دی ہے, اور یہ ذمہ داری بہت سخت ذمہ داری ہے. یہ نفاذ شریعت کا مسئلہ ہے اور نفاذ قانون اسلامی کا مسئلہ ہے. بہرحال لوگوں نے امیر المومنین کو چھوڑ دیا, لیکن ایک عرصے کے بعد پھر جب اپنی غلطی پر متوجہ ہوا مسلمان, تو پھر امیر المومنین کے دروازے پر لوگ آئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس حکومت کو ٹھکرا دیا تھا, اس حکومت کو علی نے پھر کیوں اپنا لیا؟ جس اقتدار کو علی نے تھوک دیا تھا, پھر اس کے بعد میں اسے کیوں قبول کر لیا؟ وجہ کیا ہوئی کہ جس حکومت کو امیر المومنین نے چھوڑ دیا تھا؟ تو سوال یہ ہے کہ تھوکا کس پہ تھا, اپنایا کس کو ہے؟ کیا وظیفے پر تھوک دیا تھا نعوذ باللہ؟ جس کو لوگ اقتدار سمجھ رہے تھے, اس اقتدار کو چھوڑ دیا تھا. اور اب بھی علی یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے اقتدار چاہیے. اقتدار نہیں چاہیے, وہ حکومت چاہیے کہ جس میں اللہ کا قانون نافذ ہو سکے. اور فرمایا کہ اگر اللہ نے علماء سے اقرار نہ لے لیا ہوتا, وَأَن لَا يُقَارُ عَلَى الْعُلَمَاءِ عَلَى قِذَّةِ ظَالِمٍ وَلَا سَغَمِ مَظْلُومِ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَلَسَخَيْتُ آخِرَهَا بِكَاسِ بُنِهَا. اگر اللہ نے علماء سے یہ قرار نہ لے لیا ہوتا کہ وہ ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی گرسنگی پر خاموش نہ بیٹھے رہے, تو میں خدا کی قسم حکومت کی باغڈور کو اسی کے کاندھے پر ڈال دیتا اور حکومت کو رہا کر دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ مجھے اقتدار چاہیے, اقتدار کی خاطر نہیں, اقتدار چاہیے حکومت اسلامیہ میں اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے, شریعت کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے. اور شریعت کا قانون اگر بغیر حکومت کے نافذ ہو سکتا ہوتا, تو امیر المومنین چوتھا دور خلافت بھی قبول نہ کرتے. چوتھے دور خلافت کو امیر المومنین کا قبول کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بہت سارے ایسے امور ہیں کہ جو بغیر حکومت کے ممکن نہیں ہیں, اس لیے کہ یہ حق سلطان ہے جو کوئی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. جس کے پاس حکومت کی باغ ڈور ہے, وہی یہ قانون نافذ کر سکتا ہے. مثال کے طور پر سزا دینے کا حق سلطان کو حاصل ہے, قتل کا حق, قصاص لینے کا حق سلطان عادل کو حاصل ہے. یہ ہر شخص اپنے ہاتھ میں یہ قانون نہیں لے سکتا. اس کے لیے اگر فرض کریے ثابت ہو جائے, قتل ثابت ہو جائے, مرتد کا قتل اگر ثابت ہو جائے, تو کون سزا دے گا آپ بتائیں؟ سلطان عادل سزا دے گا, عام آدمی سزا نہیں دے سکتا. اس کے لیے حکومت کا ہونا ناگزیر ہے. تو امیر المومنین یہی کہہ رہے تھے کہ اگر یہ امور کے لیے حکومت کا ہونا اگر ناگزیر نہ ہوتا, تو میں حکومت ہاتھ میں نہ لیتا. تو چوتھا دور حکومت کا امیر المومنین کو ہاتھ میں لینا اس لیے ضروری تھا کیونکہ حکم جہاد کے لیے ضروری تھا, لشکر جمع کرنے کے لیے ضروری تھا, اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ضروری تھا کہ حکومت اسلامیہ کی تشکیل ہو. اور حکومت اسلامیہ کی تشکیل کے لیے امیر المومنین نے جدوجہد کی, جس کے نتیجے میں چوتھا دور آیا کہ جس میں امیر المومنین کو اقتدار سونپا گیا, اور امیر المومنین نے اسی شرط پر اقتدار کو لیا کہ یہ بمانے اقتدار میں نہیں لے رہا ہوں, میں حکومت کرنا میرا مقصد نہیں ہے. پھر کیا مقصد ہے؟ حق کا نفاذ, عدالت کا نفاذ. کیا عدالت کا نفاذ علی کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ کیا حق کا نفاذ علی کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ جہاد کا حکم کیا علی کے علاوہ کوئی اور دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے. تو لہٰذا یہ حق علی ابن ابی طالب کا حق تھا, لہٰذا علی ابن ابی طالب نے چوتھے دور خلافت کو قبول کر لیا. اب اس کے بعد یہ کس کی طرف منتقل ہونا چاہیے تھا آپ بتائیے؟ امام حسن کی طرف منتقل ہونا چاہیے، ان کا حق تھا اور منتقل ہوا امام حسن کی طرف، لیکن پھر لوگوں نے ماننے سے انکار کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکثریت لوگوں کی کیوں ماننے سے انکار کر رہی ہے؟ کیا انہوں نے کسی کا حق غصب کر لیا تھا؟ کیا کسی کا حق لوٹ لیا تھا؟ پھر کیوں لوگ ماننے سے انکار کر رہے تھے؟ کیوں لوگ نہیں ماننا چاہ رہے تھے؟ تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ لوگ اسی لیے نہیں مان رہے تھے کہ وہ عدالت سے کام لے رہے تھے، کیونکہ کچھ عناصر معاشرے کے جو نچلے لوگ تھے وہ اوپر آ گئے تھے، حالات ایسے بدلے تھے۔ کیونکہ 25 سال کے عرصے میں جب تبلیغ بند ہو جائے اور علماء کو قید کر دیا جائے، امیر المومنین جیسی شخصیت اور بزرگ صحابہ جیسے جناب ابو ذر غفاری اور جناب عمار یاسر جیسی شخصیتوں کو، جناب بلال ایسی جب عظیم شخصیتوں کو جس وقت کنارے پہ لگا دیا جاتا ہے، تو نتیجے میں جب تبلیغ رک جاتی ہے اور معاشرے میں تبلیغ کا کام ختم ہو جاتا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے امت کا، اور امت جو ہے لاوارث ہو جاتی ہے اور ایسے افراد کے حوالے ہو جاتی ہے جو لوگ حقدار نہیں ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو نچلے لوگ تھے اسلام کے، جو اسلام میں جن لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، یعنی جو غنڈا عناصر تھے اسلام کے، یہ بنی امیہ جو غنڈا عناصر تھے، جو اسلام کے دیرینہ دشمن تھے، یا ابو سفیان اور ان کی اولادیں، یہ جو شجر ملعونہ تھا، ان کو پنپنے کا موقع مل گیا۔ کس وجہ سے ملا؟ کیونکہ مسلمانوں میں ایسے لوگ آ گئے تھے جو بھولے بھالے لوگ تھے، یا ایسے لوگ تھے جو بہرحال سازشوں کا شکار ہو گئے، دشمنوں کے اعلی کار بن گئے، جو عاقبت اندیشی نہیں رکھتے تھے، دور اندیشی نہیں رکھتے تھے، اور یہ کھلونا بن گئے بنی امیہ کا۔ انہی کے دور خلافت میں یہ ہوا کہ بنی امیہ آگے بڑھی۔ بنی امیہ کس کے دور میں آگے بڑھی؟ یہی چند خلفاء کی وجہ سے ہوا یہ کام۔ ان کو اعلی کار بنایا بنی امیہ نے، بنا کر اقتدار پر آ گئے۔ کس طرح سے ابو سفیان کا بیٹا اقتدار اسلامی پر پہنچ سکتا ہے؟ آپ لوگوں کی نادانیوں کی وجہ سے ہوا، مدینے والوں کی نادانیوں کی وجہ سے ہوا، عوام کی غفلتوں کی وجہ سے ہوا۔ اگر عوام غفلتوں کا شکار نہ ہوتی اور ان لوگوں پہ بھروسہ نہ کرتی جن کو جلیل القدر سمجھ رہے تھے، ان کے اوپر بھروسہ کیے لوگوں نے، جس کے نتیجے میں یہ لوگ ناقبت اندیشی کا شکار ہوئے اور دوربینی سے کام نہیں لیا، ان کے کہنے پر، ان کے کہنے پر گورنری دے دی، جس کے نتیجے میں وہ لوگ اتنے خوی ہو گئے کہ فرزند رسول کو آنکھ دکھانے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا، معاشرے کی غفلت کی وجہ سے ہوا، لوگوں کی نادانی کی وجہ سے ہوا، مصلحت اندیشی کی وجہ سے ہوا۔ لوگوں نے جب اپنا وظیفہ چھوڑ دیا اور ترک کر دیا کہ ہم کو کیا لینا دینا ہے، جو بھی ہوا وہ بزرگان ملت دیکھ رہے ہیں، بزرگان قوم دیکھ رہے ہیں، ہم سے کیا مطلب ہے، کہ ہم ذمہ دار ہیں، کہ ہم لوگوں نے جب اپنی ذمہ داری کو ترک کر دیا اور مصلحت پسندی کے شکار ہو گئے، وظائف کو ترک کر دیا اور جو ہو رہا ہے ہونے دیجئے، ہم سے کیا مطلب ہے۔ جب یہ باتیں ہوئی، جس کے نتیجے میں بنی امیہ اقتدار پہ آ گئی، کیسے کیسے لوگ اسلامی حکومت کے اقتدار پر آ گئے، جس کے نتیجے میں کیا ہوا، یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ الہی حکومت نافذ ہو اور اللہ کے قانون کے مطابق رسول اللہ کی طرح اسلام اور شریعت نافذ ہو، جیسے رسول اللہ نافذ کیا کرتے تھے شریعت کو، ویسا نفاذ اگر ہوتا تو یہ لوگ برداشت نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ صبحی نے یہ بات کو لکھا ہے کہ امیر المومنین کی شہادت کیوں ہوئی، تو کہا کہ لشدت عدل ہی، یعنی کیوں قتل کیا؟ آپ کہتے ہیں کچھ غلط کریں تو قتل کرتے، لوگوں نے کیوں چھوڑ دیا؟ کچھ غلطی کیا ہوگا تبھی تو لوگوں نے چھوڑ دیا، لوگ کیوں نہیں مان رہے؟ ہو سکتا ہے کہ غلطی، ورنہ اتنے لوگ کیوں مخالف ہو جاتے، جس میں جس میں جو ہے صحابہ کرام بھی شامل ہیں، اتنے لوگ کیسے جو ہے نا چھوڑ دیتے؟ تو امیر المومنین کو کن کن لوگوں نے چھوڑا؟ تو سبھی لوگوں نے چھوڑ دیا. کیا اتنے لوگ چھوڑ سکتے ہیں؟ ہاں اتنے لوگ بھی چھوڑ سکتے ہیں. کیا وہ عدالت سے کام نہیں لیتے تھے اس لیے لوگوں نے چھوڑ دیا؟ اتفاق یہ ہے کہ عدالت کی وجہ سے چھوڑ دیا. عدالت نہ کرنے کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ عدالت میں شدت برتنے کی وجہ سے. لوگوں نے کہا کہ یہ شدت پسند ہے، شدت پسند ہے، اتنی شدت نہیں کرنا چاہیے، اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے. وہ رسول اللہ کو زیب دیتی تھی سختی، آپ اتنی سختی کریں گے تو لوگ نہیں برداشت کریں گے. اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کی طرح سختی کی جائے یا نہیں کی جائے؟ ہر قسم ناقص کو گورنر بنا دیا جائے، قانون اسلامی میں ڈھیل دے دی جائے، اپنی طرف سے جس کو چاہے اس کو جو ہے گورنر بنا دیا جائے، یہ نہ دیکھا جائے کہ کس کا تقویٰ نہ دیکھا جائے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو کیوں آپ تقویٰ دیکھ رہے ہیں؟ طلحہ زبیر کو بنا دیجئے آپ بھی، جب بزرگوں نے غلطی کی ہے آپ بھی غلطی کر دیجئے. امیر المومنین نے کہا کہ میں ایسا کام نہیں کر سکتا، میں ایسا کام نہیں کر سکتا. اسی بنیاد پہ علی ابن ابی طالب نے تیسرے دور خلافت کو قبول نہیں کیا تھا، کہ جب امیر المومنین سے کہا گیا کہ آپ کو سیرت شیخین پر بھی عمل کرنا پڑے گا، تو امیر المومنین نے کیا کہا تھا؟ کہ اگر سیرت شیخین سیرت رسول کا حصہ ہے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں، اگر سیرت شیخین سیرت رسول کا حصہ نہیں ہے تو پھر یہ الگ سے شرط لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ الگ سے شرط لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ سیرت شیخین سیرت نبی کا حصہ نہیں ہے، لہٰذا میں یہ بات کو نہیں مان سکتا. تو امیر المومنین کی دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ لشدت عدلی ہی، ان کی شدید عدالت کی وجہ سے انہیں قتل کیا گیا. لوگوں نے برداشت نہیں کیا. لوگ کس کو نہیں برداشت کرنا چاہتے تھے درحقیقت؟ اللہ کے قانون کو نہیں برداشت کرنا چاہتے تھے لوگ، درحقیقت قانون الہی کی سختی کو نہیں برداشت کرنا چاہتے تھے لوگ. چاہتے تھے کہ ان اوباشوں کو بھی کچھ نہ کچھ مقام دے دیا جائے، ورنہ حکومت ایسے نہیں چلتی. حکومت چلانے کے لیے سب کو ساتھ میں لینا پڑے گا. یہ رسول اللہ کی طرح اگر آپ کریں گے تو نہیں چل سکتا. وہ رسول اللہ تھے، آپ رسول اللہ نہیں ہیں. آپ کو سب کو لے کے چلنا پڑے گا. جن لوگوں کا مقام اور مرتبہ ہے کیا ان کو ان کے مقام سے ہٹا دیں گے؟ مثال کے طور کے اوپر معاشرے میں کچھ لوگ اس وقت روڈی بن کے گھوم رہے ہیں، گنڈے بن کے گھوم رہے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ مقام دینا پڑے گا. حکومت آئے گی تو یا نہیں دینا پڑے گا آپ بتائیے؟ نہیں دیں گے تو یہ لوگ شور مچائیں گے کہ نہیں مچائیں گے؟ شورش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ سازشیں کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یعنی کہ وہ حکومت چلانے کے لیے سب کرنا پڑے گا. امیر المومنین نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا. کہا نہیں کروں گا تو پھر شورشیں ہوں گی. تو کہا شورشیں کرو. تو اتنی شورشیں ہوئی کہ ایک طرف نہروان والے بنے، ایک طرف صفین والے بنے، ایک طرف جو ہے خوارج بنے، ایک طرف نواسب بنے، چاروں طرف سے علی کی حکومت پہ حملے ہوئے، سب کا مقابلہ کیا. کیونکہ امیر المومنین کہہ رہے تھے اگر مجھے رسول اللہ کی طرح حکومت نافذ کرنا ہے تو سب کا مقابلہ کرنا ہی پڑے گا. نتیجے میں یہ ہوا کہ امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا. تو اب یہ حکومت کا حق کس کو تھا؟ امام حسن کو تھا، انہیں منتقل کیا گیا. لیکن اتنی دیر تک کچھ لوگ اتنے حاوی ہو چکے تھے، ان کے پاس اتنا اقتدار آ چکا تھا کہ اصل حاکم کے پاس وہ مالیات نہیں تھے جو اموال شام میں جمع ہو گئے تھے، اس لیے کہ روم کے طرز پر قلعے تعمیر کر لیے گئے تھے، اور اتنی دولت آ گئی تھی کہ ان دولت سے بڑے بڑی شخصیتوں کو خریدا جا چکا تھا. امام حسن جتنے لشکر کے سرداروں کو بناتے تھے ان کو شام کے حاکم خرید لیتے تھے. شام کے حاکم امام حسن کے لشکر کے سرداروں کو خرید لیتے تھے، جس کی وجہ سے لشکر ہی ترتیب نہیں پاتا تھا اور جنگ ہی نہیں ہو پاتی تھی، جس کی نتیجے میں صلح حسن پیش آئی. اب پھر اس کے بعد یہ حق کس کا تھا؟ امام حسین کا تھا. اور یہ بات سب کو پتا تھی کہ امام حسین علیہ السلام ہی اس حق کو نافذ کر سکتے ہیں. چنانچہ اس کے بعد امام زین العابدین نے اسی مسئلے کو اٹھایا، اور امام زین العابدین کے بیٹے زید شہید نے تو قیام عمل میں قیام کیا، اور لوگوں کو ساتھ میں لے کے جو ہے قیام عمل میں لایا، حکومت سے ٹکرائے، شہید ہو گئے، جس کو زید شہید کہا جاتا ہے، اور ان کی اولاد اپنے آپ کو فخریہ طور پر زیدی اس لیے کہتی ہے کہ ہم امام زین العابدین کی اولاد سے نہیں بلکہ ہم جناب زید کی اولاد سے ہیں، یہ فخریہ طور کے اوپر لوگ کرتے ہیں. اگر یہ قیام غلط ہوتا تو پھر کیوں امام تائید کرتے اس قیام کی کہ ہاں یہ قیام تو بہرحال مناسب ہے، لیکن بہرحال اس کے نتیجے کچھ نہیں نکل رہے تھے. نفس زکیہ کا قیام عمل میں آیا، اس طرح کے اور بھی قیام عمل میں آئے. اب جو آپ روایت سناتے ہیں کہ امام مہدی سے پہلے جو بھی پرچم کو بلند کرے گا وہ صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب زید کا بھی قیام صحیح نہیں ہے، نفس زکیہ کا بھی قیام صحیح نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ سے پہلے پرچم کو نہیں اٹھانا چاہیے اور قیام نہیں کرنا چاہیے اور حکومتوں کے خلاف جو ہے بغاوت کا علم نہیں بلند کرنا چاہیے، تو پھر یہ بھی غلط ہے نا. تو یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ امام عصر کا دور آیا. امام عصر بھی چاہتے تھے کہ حکومت اسلامی کا قیام عمل میں لایا جائے، لیکن 5 برس کی عمر میں وہ جو ہے غیبت میں چلے جاتے ہیں 5 برس کی عمر میں، اور اپنے بعد جو ہے وہ 4 نوابین کو چھوڑے جاتے ہیں، جن کے نام میں نے آپ کو بتایا کہ حسین ابن روح کو چھوڑا، عثمان ابن سعید کو، محمد ابن عثمان کو، حسین ابن روح کو، علی ابن محمد اسمری کو، ان 4 نوابین کو چھوڑا. اور اس کے بعد جو ہے امام نے عمومی اعلان کیا کہ جو لوگ یہ شرائط کے اوپر اتریں گے، سائنن لنفسہ حافظن لدینہ، جب یہ خصوصیات کے مالک ہوں گے، جو اپنے نفس پہ کنٹرول رکھتے ہوں گے، جو دین کے محافظ ہوں گے، جو شریعت کے نگہبان ہوں گے، جو علم اور تقویٰ رکھتے ہوں گے، اس ان کی ضروری ہے کہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں اور اپنے شرعی امور کو ان کے ذریعے سے عمل میں لائیں. فاما الحوادث الواقعہ، یہ امام کی توفیع ہے جو حسین ابن روح، جو محمد ابن سعید کے ذریعے سے مروی ہوئی ہے کہ فاما الحوادث الواقعہ، اور جو بھی حوادثات پیش آئیں گے اس میں فرجعوا الی روات احادیثنا، ہمارے روات احادیث کی طرف رجوع کرو، فانہم حجتی فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، کہ یہ تمہارے اوپر حجت ہوں گے اور میں ان کے اوپر حجت ہوں گا، میں ان پر نظارت کروں گا اور یہ تم پر نظارت کریں گے. اسی لیے کہا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء، اور کہا گیا لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاء حُصُونُ الْإِسْلَامِ، کہ مومنین فقہا حصون اسلام ہیں، یعنی اسلام کے قلعے ہیں کہ جس میں مسلمان پناہ لیتا ہے. صلوات تو اب یہی مسائل اس وقت بھی ہیں کہ اب یہ حکومت غیبت امام زمانہ میں، کیا اسلامی مملکت میں جیسا خاچاریہ دور حکومت تھا یا رضا شاہ پہلوی کا دور تھا، تو کیا رضا شاہ کو حق تھا حکومت کرنے کا؟ تمام ملک کی دولت و تیل اور ذخائر پر، زمین کے جتنے ذخائر ابل رہے تھے اس کے اوپر شاہ کا اختیار ہونا چاہیے تھا کہ جیسے چاہے شاہ خرچ کرتا اس دولت کو. آپ بتائیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ولایت فقیہ کا مسئلہ کے اوپر جن لوگوں کو اعتراض ہیں، وہ لوگ یہ بتائیں کہ اگر امام خمینی حکومت نہ کریں ایران پر تو شاہ کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہے کیا؟ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. شاہ کو حق حاصل تھا؟ شاہ جیسے لوگوں کو حق حاصل تھا جو بڑی بڑی طاقتوں کے مزدور بنے ہوئے تھے؟ جب رضا خان کا زمانہ تھا اور محمد رضا ریڈیو سن رہا تھا جرمن کا ریڈیو سن کر جرمن کی نئی نئی تعمیرات سے متاثر ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں بھی اپنے ملک کو جرمن کی طرح آگے بڑھاؤں گا، تو کسی نے شکایتی لیٹر لکھ کے بھیجا حکومت برطانیہ اور حکومت امریکہ کو کہ شاہ کے ذہن میں ایسے ایسے خیالات پنپ رہے ہیں اور وہ جرمن کا ریڈیو سن رہا ہے. تو وہاں سے لیٹر آیا کہ اگر وہ جرمن کا ریڈیو سننا بند نہیں کرے گا تو اس کو اقتدار سے محروم کر دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے. لہٰذا رضا خان کے بیٹے سے کہہ دو کہ اگر وہ جرمن کا ریڈیو سنے گا تو کبھی بھی اقتدار پہ نہیں پہنچ سکتا ہے. اگر اسے اقتدار تک پہنچنا ہے تو جرمن سے متاثر ہونا چھوڑ دے اور جرمن کا ریڈیو سننا بند کر دے. تو محمد رضا نے جرمن کا ریڈیو سننا بند کر دیا. کہا کہ میں پوری طرح سے غلامی کے لیے تیار ہوں. تب یہ حکومت اس کے حوالے کی گئی. اور فرمایا تو آپ کو یہی بات کھل رہی ہے کہ ایسے مزدوروں کے ہاتھ میں حکومت تھی, ایسے غلاموں کے ہاتھ میں حکومت تھی تو آپ کو بہت اچھا لگ رہا تھا کہ جب یہی حکومت ایک عادل, ایک متقی, ایک پرہیزگار, ایک عالم دین کے جب ہاتھ میں حکومت آئی تو آپ کو کھلنے لگا. کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ اپنی منمانی نہیں کر سکتے. دشمنیاں شروع ہو گئیں. آپ کو کیوں دشمنی ہے؟ ایک عالم یعنی شاہ آپ کو نہیں کھٹک رہا تھا, غلام آپ کو نہیں کھٹک رہا تھا. جو اسلامی حکومت کے منابع کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر منمانی کر رہا تھا, تیل کے ذخائر کو جس طرح سے چاہے خرد برد کر رہا تھا, اس سے آپ کو کوئی بات نہیں کھل رہی تھی, کچھ آپ کو پریشانی نہیں تھی. لیکن جیسے ہی اقتدار عالم دین کے ہاتھ میں آیا آپ کو پریشانی شروع ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اب کتابیں چھپنے لگیں گی. اسلام جو کتابوں میں دیمک چاٹ رہی تھی, اب وہ نئی نئی کتابیں بازار میں آ رہی تھیں. اب دین جو کتابوں کی زینت بنا ہوا تھا, اب وہ معاشرے میں آ رہا تھا. اور قانون جو کتابوں میں لکھا ہوا تھا وہ معاشرے میں نافذ ہو رہا تھا. تو اب بڑی بڑی طاقتوں کے ہاتھوں سے طوطے اڑ گئے اور پوری پوری لوگ جو ہے پریشان ہو گئے, حکومتیں پریشان ہو گئیں اور ان سے آپ بھی متاثر ہو گئے. اس لیے کہ آپ کا بھی غلامی والا ذہن تھا, تو جتنے غلامانہ ذہن کے لوگ تھے وہ سب کے سب متاثر ہو گئے. اس لیے کہ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کی حکومت قائم ہو. جب اللہ کی حکومت قائم ہوگی تو نیک اور صالحین کو خوشی ہوگی اور جتنے بد کردار تھے ان کو تکلیف ہوگی. اس لیے کہ شراب بند ہو گئی, زنا بند ہو گیا, بدکاری بند ہو گئی. تو اب مخالفت کون کر رہا ہے حکومت اسلامیہ کیا؟ وہ لوگ جو زانی ہیں وہ مخالفت کر رہے ہیں, جو شرابی ہیں وہ مخالفت کر رہے ہیں, جو اللہ کے دشمن ہیں وہ مخالفت کر رہے ہیں, جو بد کردار ہیں وہ مخالفت کر رہے ہیں, جو بے حجاب خواتین ہیں وہ مخالفت کر رہی ہیں, جو بے راہ روی کے شکار ہیں وہ مخالفت کر رہے ہیں. اس لیے کہ ان کا دانا پانی بند ہو گیا, اس لیے کہ ان کا اقتدار ختم ہو گیا, ان کی حکومت اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. اب بے حجابی کی جگہ پر حجاب آ گیا, اب جن کے ہاتھوں میں شراب تھا ان کے ہاتھوں میں قرآن آ گیا. اب لہٰذا پوری کی پوری دنیا بدل گئی. اب فرانس والوں کے لیے جگہ نہیں رہی, جرمن والوں کے لیے جگہ نہیں رہی, یورپ والوں کے لیے اب یہ جگہ ہری بھری نہیں رہی. اب یورپ والوں کا آنا بند ہو گیا, زائرین کا آنا کھل گیا. ورنہ آپ بتائیے اس زمانے میں کوئی زائرین جایا کرتے تھے؟ آپ بتائیے, نہیں جایا کرتے تھے. روزے کی حالت کیا تھی آپ کو کیا معلوم ہے؟ وہاں پہ کتنی تکلیفات ہوا کرتی تھی. اس وقت آپ دیکھیے کہ کتنے شاندار روزے بنے ہوئے ہیں. مشہد کا روزہ شاہ کے زمانے میں کیسا تھا اور اب کیسا ہے؟ کتنے بڑے بڑے رواج بن گئے اور کتنی تعداد بڑھ گئی زائرین کی. یہ سب حکومت اسلامی کی وجہ سے ہوا. آج عراق کے علماء کی جو عزت بڑھی, جو بحرین کے علماء کی جو عزت بڑھی, لبنان کے علماء کی جو عزت بڑھی, وہ اسی وجہ سے. یہ چھوٹی حکومت نہیں قائم کی ہے جیسے عمان اور کویت اور جو ہے نا قطر کی جیسی, یہ سرزمین نہیں ہے, چھوٹی سی جگہ نہیں ہے جہاں پر یہ حکومت قائم ہوئی ہے. یہ امام زمانہ کی تائید سے قائم ہوئی ہے. ایک ایران چھوٹا سا ملک نہیں ہے, آپ پہچانتے نہیں ہیں. ایران کے بارے میں بس اتنا سمجھ لیجئے کہ نصف دول العربی کہا جاتا ہے, آدھی عربی دنیا کے برابر ہے یہ ایک حکومت. پورے عرب دنیا کی آدھی عرب دنیا کے برابر ایک حکومت ہے. جس کے جو ہے جس کی سرحدیں جا کے یورپ سے ملتی ہیں, جس کی سرحدیں جا کے ترکی سے ملتی ہیں, جس کی سرحدیں جو ہے عراق سے ملتی ہیں, آذربائیجان سے ملتی ہیں, رشیا سے جا کے ٹکراتی ہیں. اتنی بڑی مملکت پہ کو قائم کرنا ایک ایسے مرد ناتواں کے لیے, یہ روایتوں میں آیا ہے. آپ جب وہ روایتیں سناتے ہیں تو پھر یہ روایتیں کیوں نہیں سنتے جو سفینۃ البحار کی روایت ہے, بحار الانوار کی روایت ہے. رجل من اہل خم, ایک شخص خم کی سرزمین سے اٹھے گا. رجل من اہل خم یدعو الی الناس, یدعو الناس الی الحق, جو لوگوں کو حق کی طرف بلائے گا. اور جس کے اطراف میں ایسے صلابت والے لوگ جمع ہوں گے, اتنے قوی لوگ جمع ہوں گے جو دشمن سے ٹکرائیں گے لیکن سست نہیں پڑیں گے اور شکست نہیں کھائیں گے.
نعرہ
سلام.
آپ کو حکومت اسلامی سے تکلیف کیوں ہے؟ اس لیے کہ شراب بند ہو گئی, اس لیے کہ زنا بند ہو گیا, اس لیے کہ بے راروی بند ہو گئی, اس لیے کہ جو ہے بد حجابی ختم ہو گئی, اس لیے کہ بے حیائی ختم ہو گئی, اس لیے کہ جو ہے بدچلن لوگوں کا آنا بند ہو گیا, عیاشی کے اڈے ختم ہو گئے. کیوں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ ہوا کیا؟ کیوں تکلیف پہنچ رہی ہے؟ جب عیاش لوگ آیا کرتے تھے, اب علماء آ رہے ہیں. ہر مسلک کے علماء تشریف لا رہے ہیں, ہر مذہب کے علماء تشریف لا رہے ہیں. اس وقت جو ہے اس وقت عیاش ترین لوگ جمع ہوتے تھے تہران میں. تہران اڈا تھا عیاشی کا. اقبال نے یہی تو آرزو کی تھی کہ اگر تہران بدل جائے گا تو پوری دنیا اسلام میں تبدیلی آ جائے گی. تہران ہو اگر مشرق, تہران ہوں اگر عالم مشرق کا جنیوا, شاید کہ پورے ارض کی تقدیر بدل جائے. تہران ہوں اگر عالم مشرق کا جنیوا, شاید کہ پورے ارض کی تقدیر بدل جائے. پورے ارض کی تقدیر عزیزانے, ایسا نہیں ہے کہ صرف تکلیف ہندوستان کے بعض لوگوں کو ہوئی ہے حکومت اسلامی کی وجہ سے. بہت سارے ایرانیوں کو تکلیف ہوئی, بہت سارے کاؤنسلروں کو تکلیف ہوئی, کاؤنسلیٹ کو تکلیف ہوئی. وہ کہا کہ ایک کاؤنسلیٹ شراب پی رہا تھا انقلاب کے بعد بھی, تو کہا آپ اب بھی شراب پی رہے ہیں؟ تو کہا شاہ کے زمانے میں کھل کے پیتے تھے, اب خمینی کے دور میں چھپ کے پی رہے ہیں. اس کے بعد تو ان کا آنا ہی بند ہو گیا. ایسے کاؤنسلیٹوں کا آنا ہی بند ہو گیا کیونکہ وہ لوگ پیدا ہی اسی زمانے میں ہوئے تھے. تہران کیا تھا؟ شراب خانہ تھا. جھلس گئے تھے جو زہرا کا گھر جلانے میں, علاج ان کا نہیں ہے کہیں زمانے میں, اسی لیے تو مسلسل شراب پیتا تھا. یزید پیدا ہوا تھا شراب خانے میں. تو اسی لیے یہ لوگ جو یہ جتنے حکومت کے لوگ تھے, آج بھی ان لوگوں سے خطرہ ہے. آج بھی ان کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے, کئی کونسلیٹوں پہ نظر رکھی جاتی ہے, کئی سفیروں پہ نظر رکھی جاتی ہے. معلوم ہے آپ کو, ضروری نہیں ہے کہ ایران کا سفیر ہو تو ایران کی تائید میں بھی ہو, ایران کا کونسلیٹ ہو تو ایران. عہدیدار ہیں وہ لوگ, عہدیدار الگ ہیں, اسلام کے سفیر الگ ہیں, حکومت کے سفیر الگ ہیں. ہم حکومت کے سفیر نہیں ہیں, اسلام کے سفیر ہیں. اور امام خمینی نے کیا کہا تھا کہ ہم ایران بچانے کے لیے نہیں آئے ہیں, اسلام بچانے کے لیے آئے ہیں. ہم جو انقلاب لائے ہیں وہ ایرانیوں کو بچانے کے لیے نہیں, اسلام بچانے کے لیے. کیونکہ یہاں اسلام مٹایا جا رہا تھا, یہاں دین مٹایا جا رہا تھا, یہاں شریعت پامال کی جا رہی تھی, یہاں علماء کا مذاق اڑایا جا رہا تھا, یہاں امام زادگان کا مذاق اڑایا جا رہا تھا, یہاں روضہ مقدسہ کی توہین ہو رہی تھی. اس لیے یہ چیز انقلاب آیا, تاکہ روزوں کی حفاظت ہو سکے, علماء کی حفاظت ہو سکے, حوضہ علمیہ کی حفاظت ہو سکے, شریعت کی حفاظت ہو سکے, دین کی حفاظت ہو سکے, نشر و اشاعت دین پیش آ سکے. آپ بتائیے کہ اگر یہ انقلاب نہ آتا تو یہ اتنے علماء جس سے لوگ ڈر رہے ہیں, خوف کھا رہے ہیں, امامے کو دیکھ کے گھبرا رہے ہیں, لعنتیں پڑھ رہے ہیں. یہ جو خوف طاری ہوا ہے یہ انقلاب کی وجہ سے, اس لیے یہ انقلاب سے چڑ رہے ہیں کہ اگر یہ انقلاب نہ آتا تو یہ علماء کی بھرمار کہاں سے ہوتی, یہ اتنی تعداد علماء کی کیسے بڑھتی, اتنی کتابیں کہاں سے نشر ہوتی, اتنے حوضے کہاں سے وجود میں آتے, اتنی مسجدیں کہاں سے بنتی. یہ جو اسلام کو رونق ملی ہے, یہ رونق اسلام کس وجہ سے ملی ہے؟ کیونکہ اقتدار دین والوں کے ہاتھ میں آیا. امام خمینی نے اقتدار کو ہاتھ میں لے کے اپنے بیٹے کے حوالے نہیں کیا بلکہ ایک فقیہ کے حوالے کیا. لوگ جو چڑھتے ہیں خمینی سے اس لیے اگر وہ اپنے بیٹے کو منتقل کرتے تو لوگ نہ چڑھتے, چڑھتے اس لیے ہیں کہ وہ گئے تو اپنے جیسے ہی کو بٹھا کے گئے. خامنائی خمینی دیگر است, امریکہ در چھ فکرست. خامنائی دوسرا خمینی ہے, امریکہ کس فکر میں؟ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں ان کے بھی نقصان پہنچانا چاہ رہی ہے تو نہیں پہنچا پا رہی ہے. وہ سب ذلیل ہو رہے ہیں, شکست بھی کھا رہے ہیں اور ذلت و رسوائی بھی ان کو اٹھانی پڑ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شیعوں کی نہیں, شیعہ حکومت ہے. شیعوں کی حکومت الگ ہوتی ہے, شیعہ حکومت الگ ہوتی ہے. عزیزان گرامی, یہ مسلمانوں کی نہیں اسلام کی حکومت ہے. مسلمانوں کی حکومت الگ ہوتی ہے, اسلام کی حکومت الگ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سارے مسلمان ان سے وابستہ ہو رہے ہیں, چاہے وہ جس مسلک کے بھی ہوں, کیونکہ ان کو اسلام عزیز ہے. جس مسلمان کو اسلام عزیز ہے اس کو یہ ملک عزیز ہے, کیونکہ اس ملک سے اسلام پھیل رہا ہے, شریعت پھیل رہی ہے, تشیع پھیل رہا ہے, دین پھیل رہا ہے, اہل بیت کی آواز پہنچ رہی ہے. کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ دشت و دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, کہ نائجیریا کی سرزمین پر کروڑوں کی تعداد میں ہم نے اہل بیت کے چاہنے والے پیدا ہو گئے. چائنا کی سرزمین کی دیوار کے اس پار اہل بیت کے چاہنے والے پیدا, ایک انقلاب برپا ہو گیا. اس سے لوگ ناراض ہیں. اہل بیت کی جو آواز دنیا تک پھیل رہی ہے نا, اس سے لوگوں کو چڑھ گئے, کیونکہ یہ آواز ان کے ذریعے سے نہیں پہنچ رہی ہے, ان کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے. چاہے وہ انڈونیشیا ہو کہ ملیشیا ہو کہ افریقہ ہو کہ یورپ ہو کہ آسٹریلیا ہو کہ چائنا ہو کہ رشیا ہو, دور دور سے لوگ, بڑی بڑی شخصیتیں آ کے گھٹنا ٹیک رہی ہے. آپ نے کبھی کسی اخبار میں یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ اس 25 سال کے عرصے میں کہ آیت اللہ خامنائی نے کسی ملک کا دورہ کیا ہو, جبکہ رد و بدل ہوتا ہے, تم ہمارے پاس آؤ ہم تمہارے پاس آئیں گے, تم ہمارے پاس آؤ ہم تمہارے پاس, ہم اب آ رہے ہیں کل تم کو آنا پڑے گا, لیکن یہ شرط کے اوپر کوئی نہیں آ رہا ہے, سب اس شرط کے اوپر آ رہے ہیں تم آئیں گے مگر ہم نہیں جائیں گے. رشیا کا پریزیڈنٹ پوٹین آئے گا ہمارے پاس لیکن ہم رشیا نہیں جائیں گے, اس شرط کے اوپر آنا ہے تو آؤ. اگر کل کے دن امریکہ کا صدر بھی آئے گا تو آئے گا مگر ہم وہاں نہیں جائیں گے, تم آئیں گے ہم نہیں جائیں گے. میں بات کو تمام کر دوں کہ یہ اقتدار اس لیے قائم کیا جا رہا ہے کہ کل کے دن یہ امام زمانہ کے حوالے کیا جائے. انہوں نے جب اپنے بیٹوں کے حوالے نہیں کیا, اسی وقت سے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اقتدار کسی بیٹوں کو منتقل نہیں ہو رہا ہے, یہ میراث نہیں بنائی جا رہی ہے بلکہ یہ صلاحیتوں کے حوالے کیا جا رہا ہے. اب کون بنے گا آنے والا رہبر؟ کون بنے گا؟ وہ ان کا بیٹا ہوگا, یہ ان کا بیٹا ہوگا جو بنے گا, یا امام خمینی کا بیٹا بنے گا, یا ان کا پوترا بنے گا؟ کون بنے گا آنے والا رہبر؟ کون ہوگا؟ جس کے پاس یہ صلاحیتیں ہوں گی, جس کے پاس علم ہوگا,
جس جو فقیہ اثر ہوگا, جس کے پاس تقویٰ ہوگا, جس کے پاس عدالت ہوگی, جس کے پاس جرأت اظہار ہوگا, جس کے پاس شجاعت ہوگی, وہی بنے گا. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آ جائیں گے امام زمانہ تو ان سے بڑا کوئی حقدار نہیں ہوگا, لہٰذا ان کے حوالے کر دیا جائے. صلوات پڑھو محمد. نائب سے نائب ہی کو منتقل ہوگا. یہ امام زمانہ کے نائب تھے, اب جو بھی امام زمانہ کا نائب ہوگا اس تک یہ اقتدار منتقل ہوگا. یہ اقتدار کسی کی, یہ اللہ کی امانت ہے, یہ اللہ کی امانت ہے, اور جو حکم نافذ ہوتا ہے اس ملک میں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. چور ہوتے ہیں تو چوروں کو سزا ملتی ہے, ڈکیت ہوتے ہیں تو ڈکیتوں کو سزا ملتی ہے. اسی کو کہتے ہیں عدالت, حکومت عادل. عادل حکومتوں میں بھی گناہ ہوتا ہے, عادل حکومتوں میں بھی چوری ہوتی تھی. کیا حضرت علی کے زمانے میں چوری نہیں ہوتی تھی؟ کیا چور حضرت علی کے زمانے میں نہیں تھے؟ رسول اللہ کے زمانے میں کیا چور نہیں تھے؟ حضرت علی کے زمانے میں چور نہیں تھے؟ تھے, لیکن چوروں کو سزا ضرور ملتی تھی, چوروں کو تمغے نہیں ملتے تھے. یہی بات ہے حکومت عادل اور حکومت باطل میں, یہی فرق ہے. باطل حکومتوں میں چوروں کو تمغے دیے جاتے ہیں, عادل حکومتوں میں سزا دی جاتی ہے. عادل حکومت میں سزا دی جاتی ہے اور باطل حکومتوں میں ان کے ہاتھ چومے جاتے ہیں. تو عزیزان گرامی, ہمیں اس نظام کی قدر کرنا چاہیے جو ہمیں انعام کے طور پہ ملا ہے, جو ہمیں ہدیہ الہی کے طور پہ ملا ہے, یہ ایک نعمت کے طور پہ ہمارے حوالے کیا گیا ہے. یہ اس کی وجہ سے آج ہم سر اٹھا کے چل رہے ہیں. تو اللہ نے جو ہمیں نعمت دی ہے, اس نعمت کی حفاظت ضروری ہے, اس نعمت کی حفاظت اور قدردانی ضروری ہے. جو نعمت کی قدر نہیں کرے گا اس سے وہ نعمت ضائع ہو جائے گی. کل کے دن خدا نخواستہ یہ نعمت ہم سے ضائع ہو جائے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ظالم غالب آ جائیں گے, بد کردار لوگ غالب آ جائیں گے, عیاشی کے اڈے بن جائیں گے, ظلم بڑھے گا, تشدد بڑھے گا, نیک لوگوں پر ظلم بڑھے گا, اور پوری دنیا میں ظالموں کو ہوا دی جائے گی اور سارے ظالموں کا وہ مرکز بن جائے گا. آج کوئی ظالم وہاں نہیں آ سکتا, اس لیے کہ یہ جو حکومت اسلامی قائم ہوئی ہے وہ عاشورہ کی مدد سے قائم ہوئی ہے, اور عاشورہ کے دن قائم ہوئی ہے, عاشورہ کی مدد سے قائم ہوئی ہے, اور قیام عاشورہ ہوا ہے. یعنی عاشور کے دن سارے لوگ شاہ کے خلاف آواز بلند کیے, یہ بتائے کہ دین سیاست سے جدا نہیں ہے. ہم جو اس وقت یہ جلوس نکال رہے ہیں, در حقیقت یہ دنیا کے ہر ظالم کے خلاف آواز احتجاج ہے, ہر ظلم کے خلاف, ہر دور یزید کے خلاف یہ آواز جنگ ہے, ہر دور یزید کے خلاف یہ آواز احتجاج ہے. یہ ہمارا جو احتجاج ہے, یہ جو ہمارا لباس ہے, یہ سراپا ہم احتجاج ہے. کس کے خلاف؟ ظلم کے خلاف, ناانصافیوں کے خلاف, بے عدالتی کے خلاف. نہتے لوگوں پہ اگر ظلم ہوگا تو یہ لوگ سامنے آئیں گے کہ کسی پر ظلم نہ ہونے پائے. اس لیے کہ کوئی جو مظلوم نظر آتا ہے تو اس مظلوم میں ہمیں غریب امام کا چہرہ نظر آتا ہے. جب کسی مسافر کو دیکھو میری غربت کو یاد کر لیا کرو, جب کسی پیاسے کو دیکھو تو میری پیاس کو یاد کر لیا کرو, جب کسی غریب الوطن کو دیکھو تو میری, اگر کسی نہتے پر ظلم ہو رہا ہو, کسی بے گناہ کو مارا جا رہا ہو, تو سمجھو کہ وہاں پر حسین کا چہرہ نظر آئے, تمہیں وہ حسین کا چہرہ دکھائی دے کہ ایک مظلوم کو اسی طرح سے گھیر کے مارا گیا تھا. کوئی پرسان حال نہ تھا, کوئی یہ پوچھنے والا نہ تھا کہ انہیں کس جرم میں مارا جا رہا ہے, کس گناہ کے بدلے میں مارا جا رہا ہے. ارے مارنے والوں, پتھر مارنے والوں, ایک تیر برسانے والوں, یہ تو بتاؤ کہ اس کا جرم کیا ہے, اس کی خطا کیا ہے, انہوں نے کیا کیا ہے, انہیں تڑپا کیوں رہے ہو, ان کے گھروں پہ آگ کیوں لگا رہے ہو, ان کے بچوں کو اسیر کیوں کر رہے ہو, یہ تازیانے کیوں مار رہے ہو, ان بچوں نے کیا کیا ہے. کہا کہ یہ حسین کے بچے. ارے حسین نے کیا کیا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ حسین نے حلال کو حرام کر دیا, دین محمد کو بدل کے رکھ دیا, کیا 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 امام حسین نے کسی کا ہم غصب کر لیا ہے نعوذ باللہ، کسی کا مال چھین لیا ہے، کیا کیا ہے اس مظلوم نے، کس کا دل دکھایا ہے، کس کو تڑپایا ہے، کس کا حق غصب کیا ہے؟ نہیں، کوئی جرم نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے سوائے اس کے کہ پروپیگنڈے کے شکار ہیں، سوائے اس کے کہ لوگوں سے سنا ہے کہ یہ علی کا بیٹا ہے، اور لوگوں سے یہ سنا ہے کہ علی نے ہمارے آبا و اجداد کو قتل کیا ہے، بوزن لے ابی کی وجہ سے تمہیں قتل کیا جا رہا ہے، یہ بھی تو کوئی جرم ہے تو عزیزان نے گرامی کتنا ظلم ہوا، ظلم ختم نہیں ہوا، عزیزان گرامی امام حسین علیہ السلام نے اتنے ظلم کے باوجود بھی بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، امت کی بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، امام حسین کی شہادت کے بعد امام زین العابدین نے بھی ہاتھ نہیں اٹھائے بد دعا کے لیے، بلکہ اتنی دعائیں کی امت کے لیے کہ زبور آل محمد بن گیا اور صحیفہ سجادیہ وجود میں آیا، یہ صحیفہ سجادیہ کون دعا کر رہا ہے کہ جس کے بھائی کے سینے پہ برچی لگائی گئی تھی وہ دعا کر رہا ہے، کون دعا کر رہا ہے، یہ صحیفہ میں کس نے دعائیں کی ہے، یہ زبور آل محمد کس کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، دعا کون کر رہا ہے، دعا وہ کر رہا ہے کہ جس کے گھرانے کے ششماہے کو تیر ظلم کا نشانہ بنایا گیا تھا، وہ دعا کر رہا ہے کہ جس کے باپ کو سر کو قلم کر کے نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا تھا، وہ دعا کر رہا ہے جس نے اپنے بابا کو اس طرح سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا جیسے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، راستے میں قصاب کو روک کے امام زین العابدین نے پوچھا میرے بھائی یہ تو بتاؤ کہ تم کس طرح سے جانوروں کو ذبح کرتے ہو، تو کہا کہ ہم پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں اور اسے پشت نہیں ذبح کرتے بلکہ گردن سے ذبح کرتے، کہا میرے جد میرے بابا مظلوم کو اس طرح سے شہید کیا گیا جیسے جانور بھی ذبح نہیں کیے جاتے، جانوروں کو بھی گردن سے ذبح کیا جاتا، پشت گردن سے ذبح نہیں کیا جاتا ہے، لیکن امام حسین کو جو ذبح کیا گیا وہ جانور کی طرح نہیں کیا گیا، پانی پلا کے نہیں کیا گیا، گردن سے نہیں کیا گیا بلکہ اسے پشت گردن سے ذبح کیا گیا، اور تیز دھار تلوار سے نہیں بلکہ کنڈ خنجر سے ذبح کیا گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ حسین مظلوم کو جب بھی یاد کرتے ہیں آنکھوں سے آنسوؤں کا میں برسنے لگتا، واہ حسینا واہ مظلوما واہ محمدا کے سہارے وسیعلم الذین ظلموا ایوم القیامۃ، یا اللہ یا اللہ